بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, عید کا موقع ہے, خوشی مسرت اور تہنیت کا موقع. اس موقع پر ہمارے پروگرام اور اس کی ٹیم کی جانب سے بھی, بالخصوص غامی صاحب کی جانب سے بھی, تمام عالم اسلام کو عید کی بہت مبارکباد ہو. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے دینی تہوار پر بھی دین اسلام سے متعلق اگر کوئی شک, کوئی شبہ, کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہے اور وہ ریچول جو ہم اس موقع پر ادا کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی ابہام ہے, تو وہ بھی غامدی صاحب کی خدمت میں پیش کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ان موقعوں پر بھی ہم اللہ کے دین پر کیسے پوری طریقے سے عمل کر سکتے ہیں اور شریعت کی جو منشا ہے وہ کیسے پوری ہوگی. آغاز کرتے ہیں صاحب کے ماسے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں, عید الاضحیٰ کا موقع ہے, قربانی لوگ کر رہے ہیں. ہمیشہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے, یعنی یہ کیا لازم ہے مسلمانوں پر, نفل ہے, کر لیں اچھی بات ہے, جو کریں گے تو وہ کیا کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پہ لازم ہوتی ہے. میں اصول میں جاننا چاہوں گا, یہ جو دینی عبادت ہے اس کے حکمت, اس کے فلسفے پہ ہم نے آپ سے بہت بات بھی کی تھی, یہ جو وجوب اور نوعیت کی بحث ہوتی ہے یہ دین میں طے کیسے ہوتی ہے, اور جو لوگ اس کو عام طور پہ واجب قرار دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں, اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اب آپ نے قربانی بھی کرنی ہے, اس پوری بحث کا پس منظر کیا ہے, آپ کا استدلال کیا ہے؟
اس سے بھی پہلے بار بار اس کی یاد دہانی کرانی چاہیے کہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے. یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کیا ہے, عبادت کیسے وجود میں آتی ہے, اور جو عبادات یا مراسم عبودیت مقرر کیے گئے ہیں ان میں قربانی کی حیثیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے. یعنی وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا بادشاہ ہے, ہم اس کے بندے ہیں, تو یہ جو بندہ ہونا ہے اور اس کا ہمارا معبود ہونا, عبد اور معبود کا تعلق ہے جس کے شعور کے ساتھ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یعنی میں انسان ہوں, انسان کی حیثیت سے تو میں اپنے لیے کوئی یونانی علم کلام کی تعریف بھی طے کر لوں گا, اور میں منطق میں بھی یہ طے کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ میں ایک حیوان ناطق ہوں, یا میں آج کے زمانے میں اور کوئی اپنے لیے تعریف متعین کر لوں گا. لیکن جب میں اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہوں اور میں اس کے پیغمبروں کی تعلیمات سے واقف ہو جاتا ہوں, تو جو سب سے بڑی حقیقت مجھ پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنی خلقت کے لحاظ سے, بہرحال میری اصل حیثیت یہ ہے کہ میں اس پروردگار کا بندہ ہوں جو آسمان و زمین کا خالق ہے. اسی کو قرآن مجید نے اپنے لافانی الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, یعنی جو لوگ بھی اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں, وہ انسان ہوں یا جن, وہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ خدا کے بندے بن کر رہیں, وہ اس عالم کے پروردگار کی بندگی کے احساس کے ساتھ دنیا میں جئیں. تو سب سے بڑی چیز جس کا مجھے شعور ہونا چاہیے اور جس کا شعور پیدا کرنے کے لیے اللہ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے اور جس کے لیے اپنی کتابیں اتارتا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم انسان ہیں اور انسان کی حیثیت سے خدا کے بندے ہیں. تو خدا کی بندگی ظاہر ہے ایک تعلق پیدا کر دیتی ہے, یہ شعور, یہ احساس ایک تعلق پیدا کر دیتا ہے. اب جتنے تعلقات بھی دنیا میں ہیں وہ اظہار چاہتے ہیں. یعنی میں ماں کے تعلق کو پہچان لیتا ہوں تو اب علم و عمل میں اس کا اظہار ہوگا, باپ کے تعلق کو پہچان لیتا ہوں, معاشرے کے تعلق کو پہچان لیتا ہوں. یہ جتنی چیزیں بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں اگر غور کریں تو وہ سب کے سب کسی تعلق کی معرفت سے پیدا ہوتی ہیں, اور ہر تعلق جب اپنی معرفت پیدا کر لیتا ہے تو اس کا اظہار چاہتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. اس اظہار میں ظاہر طے کرنا ہوگا کہ میری پروردگار کے ساتھ جو تعلق کی نوعیتیں ہیں وہ عبادت کے ذیل میں کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو تین ہی ہیں. یعنی ایک یہ کہ میں اس کی پرستش کروں, وہ میرا معبود ہے, میرا سر اس کے سامنے جھکنا چاہیے, اس کی عظمت کا مجھے اعتراف کرنا چاہیے. اس میرے احساس کا ظہور میری پانچوں نمازوں میں ہوتا ہے. شب و روز جو میں نمازیں پڑھتا ہوں اس میں رکوع کرتا ہوں, میں سجدہ کرتا ہوں, میں مناجات کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں, یہ پرستش کے آداب ہیں. تو میرے تعلق کا یعنی یہ کہ وہ میرا معبود ہے اور مجھے اس کے سامنے جھکنا چاہیے, تو اب جھکنے کے آداب مقرر کر دیے گئے ہیں. یہ اعتراف عظمت ہے, اور جب اعتراف عظمت ہے تو ظاہر ہے کہ احساس بندگی بھی ہے, اور احساس بندگی پھر یہ چاہتا ہے کہ میں دعا بھی کروں, مناجات بھی کروں, مدد بھی مانگوں اور صرف اسی سے اپنا یہ تعلق رکھوں. دوسری چیز اطاعت ہے, میرا بادشاہ ہے. یعنی صرف یہی تو نہیں ہے کہ اس نے مجھے بنا دیا اور اس لحاظ سے وہ میرا معبود بن گیا, وہ میرا بادشاہ ہے, اس کائنات پہ حکومت کر رہا ہے, یہی بات ہے جس کو قرآن مجید نے بار بار یاد دلایا ہے کہ وہ کوئی فلسفیانہ نوعیت کی شخصیت نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ اس کائنات کو تحریک دینے کے بعد اس سے غیر متعلق ہو گئی ہے، وہ ایک ایک میرے علم اور عمل کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی بادشاہی اس زمین و آسمان پر قائم ہے۔ قرآن مجید اس کو کئی پہلوؤں سے بیان کرتا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان پر اس کا تخت لگا ہوا ہے، اس کا عرش ہے، وہ اس کے اوپر متمکن ہے، وہ اس پوری کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ تو یہ تعبیریں کس لیے اختیار کی جاتی ہیں؟ کہ وہ اس کائنات سے غیر متعلق نہیں ہے، وہ اس کی ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہا ہے، بندے اس کے سامنے ہیں، ہمارے اعمال اس کے سامنے ہیں، اور یہ کائنات اس کے بنائے ہوئے نظم کے مطابق چلتی ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اس پہ مداخلت کرتا ہے،
ملک الناس بھی ہے
وہ، ملک الناس بھی ہے، وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ ہم یہی بات کہتے ہیں نا کہ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو یہاں جو سب سے پہلا تعلق پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ربوبیت کا، پھر اس کے بعد بادشاہی کا، اور اس کے بعد پھر معبود ہونے کا، پرستش کا تعلق۔ تو وہاں ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ ایک عام انسان جہاں سے تعلق کی ابتدا کرتا ہے اس کو بیان کر دیا ہے، لیکن اگر آپ اس ترتیب کو علم اور حکمت کے دائرے سے قائم کریں تو پھر سب سے پہلے پرستش ہوگی۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اطاعت، بادشاہ ہے، اطاعت کے لیے جو عبادت مقرر کی گئی ہے وہ روزہ ہے، یعنی اس میں ہم مجسم اطاعت ہوتے ہیں اپنی جبلتوں پر، ان جبلتوں پر جن کے اظہار پر علم و عقل کی روح سے کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے، ان پر بھی پابندی قبول کرتے ہیں اور محض اللہ کے حکم پر قبول کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی فلسفیانہ دائیات نہیں ہوتے۔ پروردگار کا حکم ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک تم کوئی ایک کھیل بھی اپنے منہ میں نہیں جانے دو گے، اور تم کسی حال میں بھی اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہیں کرو گے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ گویا اپنے پورے وجود پر طاری کر لینے کا عمل ہے، اس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اس کو ہم صوم کہتے ہیں۔ یہ دوسری بڑی چیز ہے۔ تیسری بڑی چیز، یعنی ان سب سے بڑھ کر کیا ہے، وہ یہ کہ جب یہ احساس ہو گیا کہ ہم بندے ہیں، جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی عظمت بے پناہ ہے، جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی حکمت بے پایا ہے، وہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہم سب اس کے بندوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کا حکم مانا جائے گا، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب اس کے بعد اگر وہ کسی موقع پر ہم سے خود ہمارا تقاضا کر دے، یعنی مجھ سے میرا وجود مانگ لے، مجھ سے میرا مال مانگ لے، تو میں یہ سب کچھ کیا نظر کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب میرا بادشاہ وہی، میرا معبود وہی، میری ساری زندگی اسی کے مرہون منت، میرا خالق وہی، مجھے جانا اسی کے پاس ہے، میری خلقت کی ایک ایک چیز اس کی نگرانی میں ہو رہی ہے، میرے لیے ربوبیت کا اہتمام اس نے کیا ہے، تو میں کیا فی الواقع یہ سوچ بھی سکتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے جان مانگے تو میں دریغ رکھوں گا، وہ مجھ سے مال مانگے تو مجھے دینے سے انکار کر دینا چاہیے، یا گریز و فرار کے راستے اختیار کرنے چاہیے؟ تو یہ جو آخری مرحلہ ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی شخص اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے تو شہادت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ جو لوگ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر لحاظ سے فائز المرام ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں وہ سب چیزیں ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، زندہ ہیں، ان کو اللہ کا رزق مل رہا ہے، ان پر اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، گویا انہوں نے وہ آخری جگہ حاصل کر لی ہے جو کوئی بندہ اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے۔ نماز سے ابتدا کی تھی، نماز نے کیا کیا تھا؟ اعتراف عظمت کا اظہار وہ ہم نے شروع کیا تھا، اللہ کو ہم یاد کرتے تھے، شب و روز یاد کرتے تھے، ہم اس سے آگے بڑھے، اور سال میں ایک مرتبہ ہم نے مجسم اطاعت بن کے بھی دکھا دیا۔ لیکن اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جان دینی ہے یا مال نظر کر دینا ہے، تو جان و مال کی نظر پیش کر دینا یہ آخری درجہ ہے اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کے اظہار کا۔ جان و مال کی نظر روز تو نہیں مانگی جاتی، یعنی کسی موقع کے اوپر ہو سکتا ہے وقت بھی آ جائے کہ جب اللہ کی راہ میں جان دینی پڑے، اللہ کی راہ میں مال دینا پڑے، تو جان و مال کی نظر پیش کر دینا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا، جو اسلام کی حقیقت ہے، اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے، اسلام کے لفظ کے معنی یہی ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے سپرد کر دیا جائے تو علم میں سپرد کر دیا، عمل میں سپرد کر دیا، یہاں تک کہ اسے آگے بڑھ کر جان و مال بھی سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں، دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو احساس ہے، یہ تعلق ہے، اس کی علامت، اس کا سمبولک ایکسپریشن آخری درجے میں حج میں ہوا ہے۔ حج کیا ہے؟ نظر کی تمثیل ہے، یعنی میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہاں حاضر ہوتا ہوں، اور پھر حج کی عبادت میں گویا یہ سارا احساس مجھے اپنا آپ نظر کر دینا ہے، یہ ایک تمثیل میں ڈھل جاتا ہے، اس وقت حج چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو میں اس کو وہیں چھوڑتا ہوں. حج کے لیے سال میں کچھ دن مقرر ہے, وہ ان دنوں میں ہو سکتا ہے. اس کے لیے استطاعت بھی چاہیے, استطاعت بھی کئی طرح کی چاہیے. سفر کرنے کے آدمی کو قابل ہونا چاہیے, عمر ایسی ہونی چاہیے, بیماری کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو وہاں مانے بن جائے, سفر خرچ بھی ہونا چاہیے, 10 چیزیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس اصول پر بنایا ہے اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں حج کا ارادہ کروں تو آسمان سے ایک تھیلی آ جائے گی اور فوری طور پر اگر میں بیمار ہوں تو مجھے تندرست کر دیا جائے گا. یہ تو اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اس طرح کے خرق کے عادت معاملات پر دنیا نہیں قائم. تو اس وجہ سے پھر لوگوں کے رعایت سے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے پیغمبروں نے اس میں پھر دوسری عبادات نیچے مقرر کی ہیں جن کا مقصد وہی ہے, جن میں وہی نظر کی تمثیل ہے, لیکن وہ ایک سعودی اور نزولی ترتیب سے, یعنی نیچے سے دیکھیں تو سعود ہو رہا ہے, اوپر سے دیکھیں تو نزول ہو رہا ہے. تو ان کو آپ دیکھیے, یعنی میرے پاس حج کی استطاعت نہیں تھی یا میں حج کا تحمل نہیں کر سکتا تھا, میں 5 دن کی مشقت نہیں اٹھا, کوئی بھی وجہ ہو گئی, تو پھر کیا ہے, پھر چند گھنٹوں کا عمرہ
پورے سال میں کبھی
جب چاہے کر لو. یعنی اس پر تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے, نہ اس میں وقت کی پابندی ہے نہ دنوں کی پابندی ہے. جب میرے لیے ممکن ہو میں چلا جاؤں اور میں عمرہ کر لوں. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ عمرے میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں جس طرح حج میں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ قربانی ختم ہو گئی ہے, لیکن ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے تھے تو اس موقع پر حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا, تو قربانی کے اونٹ تھے ساتھ, تو قربانی اس میں بھی کی جاتی ہے, اس کے مناسک میں بھی شامل ہے, لازم نہیں کی گئی وہاں. حج میں بھی قربانی لازم نہیں کی گئی. یہ جو قربانی ابھی کی جاتی ہے یہ اصل میں حج تمتو کی قربانی,
جرمانے کی قربانی,
یعنی یہ اس بات کی قربانی ہے کہ چونکہ میں نے ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کیا ہے, اس طرح ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے, تو اب یا مجھے ایک قربانی کرنی ہوگی یا مجھے 10 روزے رکھنے ہوں گے. وہ یہ بات ہے جو قرآن میں بیان ہو گئی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں نظر کی عبادت کا کلمینیشن تو حج ہے, اس سے نیچے نیچے کیوں آئے ہم, اس لیے کہ استطاعت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو عمرہ ہے. اس کے بعد ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یہ سفر عمرے کا بھی نہیں کر سکتے, ان کے یہ بھی حالات نہیں. اس وقت بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے, آپ پوچھ کے دیکھیں, ہمت ہی نہیں رکھتے جا سکیں. اور میں نے عرض کیا کہ اس میں مجبوری کوئی بھی ہو سکتی ہے, یعنی جسم کی مجبوری, صحت کی مجبوری, مال کی مجبوری, سفر کی 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ان سب لوگوں کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کی عبادت جاری کر دی. اب قربانی کی عبادت جاری کی ہے تو اس کے ساتھ پھر نیچے ایک اور چیز کو بھی ملحق کر دیا ہے, اور وہ یہ کہ جیسے ہی یکم ذوالحج ہو تو ہم اپنے بال نہیں کاٹیں گے, ہم اپنے ناخن نہیں تراشیں گے, یہ پابندی عائد کر لیں گے اپنے اوپر, بالکل اسی طرح جس طرح کے احرام میں کی جاتی ہے. تو اس طرح 10 دن تک ایک یوں سمجھ لیجئے کہ وہی نظر کی عبادت کی کیفیت ہے جس میں ہم جئیں گے, اور پھر جس دن وہ دن آئے گا تو اس دن ہم ایک جانور بھی قربان کر دیں گے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر جانور کی استطاعت بھی نہ ہو, یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بس پھر جو پہلے کام ہے وہی کر لو. تو اس طرح اگر آپ غور کر کے دیکھیں کہ اوپر سے دیکھیں تو ہر استطاعت کے لحاظ سے معاملے کو نیچے تک بیان کر دیے, اور نیچے سے دیکھیں تو ہر استطاعت کے لحاظ سے اوپر تک بیان کر دیے. تو اس طرح گویا یہ بتا دیا ہے کہ نظر کی عبادت ہر حال میں ہونی چاہیے. اب نظر کی عبادت کی کم ترین صورت یہ ہے اور اس کا کمال جو ہے وہ حج میں ہے, یہ پہلے اصولی طور پر جان لیجیے. اس لیے نہ یہ کوئی انفاق ہے, نہ یہ کوئی لوگوں کو گوشت کھلانے کا طریقہ ہے, کچھ نہیں. یہ در حقیقت اپنے وجود کو, اپنے آپ کو, اپنی جان کو, اپنے مال کو اپنے پروردگار کی نظر کر دینے کا علامتی اظہار ہے, جو ہم اس طریقے سے یعنی احرام کی کچھ پابندیاں قبول کر کے, جیسے کہ حدیث میں آ گیا ہے, اور اسی طرح جانور کی قربانی کر کے, یہ تمثیل ہے جس کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ ہے عبادت.
ٹھیک,
تو یہ عبادت ہے سب سے پہلی بات جو بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے, یہ کہ قربانی عبادت ہے. اس لیے اس کا تقابل لوگوں کی ضرورتوں کے ساتھ کرنا یا اس طرح کے معاملات کرنا یہ بالکل بےمانی بات ہے, وہ الگ بحث ہے. وہ آپ سوال کریں گے تو میں عرض کر دوں گا کہ آدمی کو دین کے معاملے میں کس اعتدال پر قائم رہنا چاہیے, لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ عبادت ہے, اور یہ عبادت اس احساس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ یہ در حقیقت میں ایک جانور نہیں قربان کر رہا, یا میں 10 دن یہ پابندیاں قبول کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو نظر کر رہا ہوں, اور یہ اس کی تمثیل ہے یا اس کا تمثیلی اظہار ہے یا اس کا علامتی اظہار ہے, اس کا سمبولک ایکسپریشن ہے. بہت غیر معمولی عبادت ہے. یعنی اگر عبادات کی فہرست بندی کی جائے تو یہ نماز کے بعد روزہ اور روزے کے بعد نظر کی عبادت کو ہے آپ کو بالکل انتہا پر پہنچا دیتی ہے. اتنی بڑی عبادت ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اس کا اہتمام ہر صورت میں ہونا چاہیے، یعنی جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عیدین کی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، جمعے کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، تو یہ اہتمام امت مسلمہ کو ہر حال میں کرنا چاہیے. اس وجہ سے یہاں پر تو کوئی ادنا درجے کا انحراف بھی اگر ہوگا تو لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے. اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ایک عبادت ختم ہو گئی، اور بہت بڑی عبادت ختم ہو گئی. ایک غیر معمولی چیز سے ہم محروم ہو گئے. یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دین کو خدا کے حوالے سے بھی سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکال لیں. ہم اصل میں دین کو بھی اپنی دنیا کے حوالے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دین کی اصل حقیقت خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارے پروردگار سے ہمارا تعلق ہے. وہ تعلق زندہ تعلق بننا چاہیے، اور کسی تعلق کو جہاں کوئی ہستی نظر نہیں آ رہی، ایک زندہ تعلق بنانے کے لیے آپ کچھ مراسم اس کے لیے مقرر کرتے ہیں. ہم اپنے وطن کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے ایک جھنڈا، ایک ترانہ، اس طرح کی چیزیں مقرر کرتے ہیں. تمام بڑی بڑے ادارے اپنے لیے کچھ علامتیں مقرر کرتے ہیں. تو خدا کے ساتھ تعلق کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ علامتیں مقرر کی گئی ہیں. آپ غور کریں تو نماز بھی علامتوں کا اظہار ہے. یعنی یہ رکوع سجود کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہوتا، تو ہم اصل میں اپنے جذبات و احساسات کو اعتراف عظمت کے لیے یہ صورت دے دیتے ہیں. یہ ہمارا جھک جانا، ہمارا اپنی پیشانی زمین پر رکھ دینا، دعا کرنا، مناجات کرنا، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا، دو زانو بیٹھ جانا، اس طرح اپنی عرضداشت پیش کرنا، یہ وہی علامتی اظہار ہے. روزہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ہم گویا اطاعت کو ایک علامت میں، ایک تمثیل میں ڈھال دیتے ہیں. یہی معاملہ ان عبادات کا. تو یہ عبادات اس طرح ایک لائن میں ہے. یعنی سب سے پہلے کیا ہے، کم سے کم شکل کیا ہے کہ آدمی نے ان 10 دنوں کے لیے بال کاٹنے بند کر دیے، ناخن اتارنے بند کر دیے، وہ اب 10 ذوالحج کو اتارے گا. اچھا، اس کے ساتھ اس نے ایک جانور بھی ذبح کر دیا. اچھا، اس کے آگے عمرے کے لیے چلا گیا، اس سے آگے اللہ نے توفیق کی ازواج کے لیے چلا گیا. تو نظر کی عبادت ہمارے دین میں ان مراحل میں اور اس طریقے سے مقرر کی گئی ہے. یہ بات پوری طرح سمجھ لیجیے. اب اس کے بعد یہ کہ ان میں کیا چیز لازم ہے اور کیا لازم نہیں ہے. تو حج کا انعقاد لازم ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا. یعنی کسی کے پاس استطاعت ہے نہیں ہے، وہ لوگ جو وہاں نظم قائم کیے ہوئے ہیں یا مسلمان امت جس کے پاس نظم ہونا چاہیے، ان کے لیے حج کا انعقاد لازم ہے. ان کو حج کو منعقد کرنا ہے، حج کے لیے انتظام کرنے ہیں، حج ہوگا. اب آپ عام آدمی پر آ جائیے. عام آدمی اپنی استطاعت کے لحاظ سے ایک مرتبہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ حج کر لے جا کے. عمرے میں یہ پابندی نہیں عائد کی گئی، بلکہ اس کو ایک متبادل کے طور پر رکھا گیا ہے. یعنی آپ یا تو حج کے ساتھ کر لیں، یا حج کے بعد بھی کرتے رہیں اگر اللہ توفیق دے، تو وہ ایک نفل عبادت ہے. کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ عمرہ آپ پر لازم کیا گیا ہے. خود عمرے میں، خود حج میں دونوں طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یعنی ان کے مناسک میں کچھ چیزیں لازم کی گئی ہیں اور کچھ چیزیں لازم کی گئی ہیں. ان کو آپ واجب کہہ لیں، ان کو آپ فرض کہہ لیں. ابھی میں نے ذکر کیا کہ حج میں جو قربانی کی جاتی ہے، حج کی قربانی، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو قربانی کی جاتی ہے وہ حج کی قربانی نہیں ہوتی.
حج اور عمرے کو ملا کر ادا کرتے
ہیں. حج اور عمرے کو ملا کر جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ ایک رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے جرمانے کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے. تو حج کی قربانی اس سے الگ ہونی چاہیے. وہ نفل ہے، لازم نہیں کی گئی، اسی لیے بہت سے لوگوں کو توجہ بھی نہیں ہوتی. عمرے میں قربانی لازم نہیں ہے. یعنی آپ کریں تو بہت اچھی بات ہے. میں نے عرض کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قربانی کے جانور لے کر گئے تھے، حدیبیہ کے موقع پر عمرے ہی کے لیے گئے تھے. تو عمرے میں بھی قربانی کی جائے گی، لیکن لازم نہیں ہے. تو نہ قربانی حج میں لازم کی گئی ہے فرد پر، نہ عمرے میں لازم کی گئی ہے، اور نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لازم کی گئی ہے. قربانی کی عبادت تمام مراحل میں نفل عبادت ہے. اس تمام عبادات میں، یعنی یہ جو نظر کی عبادتیں ہیں، نظر کی عبادتوں میں کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے سوائے حج کی، وہ بھی زندگی میں ایک بار.
اچھا،
یعنی اس میں کوئی عبادت بھی لازم نہیں کی گئی. حج لازم کیا گیا ہے، اور حج بھی زندگی میں ایک بار لازم کیا گیا ہے. جب آپ ایک بار حج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اپنے شوق سے حج کرتے ہیں تو وہ نفل حج ہوگا. تو اصلا یہ عبادات نفل عبادات ہیں. یہ جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، اس میں جمہور کا مذہب بھی یہی ہے. یعنی میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، ہمارے ہاں کے جلیل القدر اہل علم سب یہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، تطوع کا عمل ہے، اور بہت شوق سے کرنا چاہیے. بڑی غیر معمولی عبادت ہے، لیکن اس کو لوگوں پر لازم نہیں کیا گیا. صرف احناف ہیں جو اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن ان کے دلائل کا اگر آپ جائزہ لیں تو دلائل انتہائی کمزور ہے.
اچھا،
اور اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے. تاہم جس آدمی کا ان کے دلائل پہ اطمینان ہے، اس کو اس کو واجبی سمجھنا چاہیے، لیکن جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے وہ ان کے نقطہ نظر کی تائید نہیں کرتی. اس میں جو دوسرے آئمہ ہیں یعنی مالکی ہیں، شوافے ہیں، حنابلہ ہیں، دوسرے جتنے بھی آئمہ ہیں، جمہور کا مذہب جو کچھ ہے وہ یہی ہے کہ یہ نفل عبادت ہے. یعنی یہ بھی نفل عبادت ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ خدمت میں عرض کیا کہ یکم ذوالحج سے آدمی کچھ پابندیاں عائد کرے اپنے اوپر، وہ بھی نفل عبادت ہے، عمرہ بھی نفل عبادت ہے، اور حج جب آپ ایک بار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بھی نفل عبادت ہے. کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہم بہت اجر ملے گا، اس کی ترغیب دینی چاہیے، لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے، ان عبادات کو ہمیشہ مسلمانوں میں قائم رہنا چاہیے. یہ عبادات اللہ کے شاعر ہیں، علامتیں اللہ کی مقرر کی ہوئی، ان کی عظمت کے ساتھ ان عبادات کو انجام دینا چاہیے. ان کے کوئی متبادلات نہیں ہیں، یعنی عبادت ہی ہے، جس کو آپ کریں گے تو اس عبادت کا آپ کو اجر ملے گا. تو اس لیے ان کی یہ حیثیت ہے. کوئی چیز اس وقت تک لازم نہیں ہوتی فرد پر جب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کو اجماع اور تواتر سے لزوم کے ساتھ منتقل کریں، اور یا قرآن مجید اس کو آپ پر فرض اور واجب قرار دے. ان دو ذرائع کے سوا جس چیز کے بارے میں بھی کوئی بات کی جائے گی وہ کبھی واجب، کوئی فرض نہیں ہوتا. وہ سب کی سب چیزیں مشروع ہوں گی، اس سے آگے بڑھ کر مستحب ہو جائیں گی. استحباب موقت بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی بہت ترغیب بھی دی جاتی ہے.
ٹھیک ہے سر، بہت ہی تفصیل سے سبحان اللہ آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو پورا کا پورا تصور قربانی کا، اس کا پس منظر کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیا چیز ہے، وہ کیا شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ سے بات کے ذریعے ایک بندہ مومن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. چند ضمنی اشکالات میں پیش کرتا ہوں کہ کر کے تاکہ آپ کی بات کی مزید توضیح ہو. آج کل ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک واقعہ بڑا گردش کر رہا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا جی میں نے قربانی کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا میں اپنے دوست کو لے کے منڈی جاتا ہوں، وہ بڑا ماہر ہے جانوروں کو دیکھنے کا، پہچاننے کا. تو دوست کے گھر پہ گیا تو وہاں معلوم ہوا گرمی میں بچے بلک رہے ہیں اور پسینے سے شرابور بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا بھائی یہ میں جا کر قربانی کر رہا ہوں، تو اس سے تو بہتر ہے ایک جنریٹر لے کے میں ان کو دے دوں. تو بظاہر یہ کہانی سننے کے بعد عقل، علم، شعور، اخلاق، حساسیت، انسانیت سب کچھ یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر کوئی ضرورت پیدا ہوئی ہے تو قربانی کو مؤخر کرو اور یہ چیزیں پوری کرو. تو ہمارے ہاں تو یہ جو ضرورت ایک گھر میں پیدا ہوئی ہے، معاشرے کی سطح پر، قوم کی سطح پر، اس وقت ہم دیکھتے ہیں انفلیشن ہے، جتنی مہنگائی ہے، پیٹرول کی چیزیں ہیں، تو پھر تو عقل یہ کہتی ہے کہ سارے لوگ بجائے قربانی کرنے کے لوگوں کو جنریٹر، دودھ، پانی یہی لے کے دے دیں.
جہاں تک قومی سطح پر فیصلے کرنے کا تعلق ہے تو وہ میں اور آپ نہیں کرتے. قومی سطح پر اگر کوئی فیصلے کرنے ہیں تو وہ جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے وہ کرے گا. یعنی اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی موقع پر ایسی آفت آ گئی ہے کہ جس میں ہمیں ایک نفل عبادت کی بجائے لوگوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا ہے، وہ فیصلہ کر لے گا اس بات کا، اور اس کی گنجائش ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا پھر ہم قومی سطح پر یعنی ہمارے حکمران دارالحکومت میں قربانیاں کر دیں گے.
اچھا،
اس میں وہ چند قربانیاں بھی پوری قوم کی طرف سے کفایت کر جائیں گی. اللہ سے ہم یہ کہیں گے، اللہ کے حضور میں یہ کہیں گے کہ اس وقت ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، لوگوں کے اوپر ایک افتاد پڑی ہوئی ہے، وہ اس قابل نہیں تھے، یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس کی نوعیت پھر یہ ہوگی. ظاہر ہے کہ تمام عبادات میں یہ چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ اگر ان میں کوئی مشقت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے لیے ان کو ادا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. یہ تو حرام حلال میں بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں اضطرار پیدا ہو گیا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا. جہاں تک فرد کا تعلق ہے تو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کے معاملات کو سامنے رکھ کے رائے قائم کرے، اس کو اپنے گرد و پیش میں رائے قائم کرنی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اس طرح کا کوئی واقعہ پڑھا ہے تو میرے خیال میں اس موقع کے اوپر ان کو حق حاصل تھا کہ وہ ضرورت کا لحاظ کر کے اگر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. یعنی اس میں دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عبادت تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی. عبادت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ نظر کی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اور یہ چیز بھی اپنی جگہ ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے کہ ہم ایک عبادت کرنے کے لیے جا رہے تھے، ادھر ایک بندے کے لیے ایک ایسی ضرورت سامنے آ گئی، وہ میرے بھائی کے لیے آ سکتی ہے، عزیز کے لیے آ سکتی ہے، ہمسائے کے لیے آ سکتی ہے. اس موقع کے اوپر پھر انسانی ضرورتوں کو ترجیح دی جاتی ہے. تو انسانی ضرورت ہمارے سامنے آ گئی، ہمارے گرد و پیش میں آ گئی، ہمارے ماحول میں آ گئی، ہمارے تعلقات میں آ گئی، اس کو ترجیح ملے گی، ہر حال میں ملے گی. وہ انسانی ضرورت اگر فرض کے درجے کی ہے تو اس درجے میں ترجیح ملے گی، اگر وہ استحباب موقع کے درجے کی ہے تو اس درجے میں ترجیح ہوگی. تو یہ بالکل ایک انفرادی فیصلے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح موضوع نہیں بنانا چاہیے. البتہ اس موقع کے اوپر بھی ہر شخص کو توجہ دلانی چاہیے کہ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور عبادت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا.
ٹھیک، اچھا آپ سے بتائیے گا کہ ہم پورا سال باقی کاموں میں، یعنی غربت، انفلیشن، یہ مہنگائی، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن شادیاں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں، شادی ہال بھرے ہوئے ہیں، ہم 14 اگست بھی مناتے ہیں، 23 مارچ کی پریڈ بھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے باقی جتنی رسومات ہیں، دن ہیں، تہوار ہیں، فادرز ڈے، مدرس ڈے، ویلنٹائن ڈے، پھول، یہ سب کروڑوں اربوں روپے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دین کے موقع پر آ کر ساری کی ساری غربت اور حساسیت اور عوام کا یہ احساس جو ہے وہ سینوں میں جاگ جاتا ہے؟
اس کی وجہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اصل میں خدا کے ساتھ تعلق ہم زندہ تعلق کے طور پر دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. یعنی ہمارا یہ مسئلہ بن چکا ہوا ہے کہ ہم چونکہ توارث میں اسلام کو حاصل کر چکے ہیں، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، اسلام یا دین ہمارا شعوری احساس نہیں بنا. اور پچھلے اس کوئی 100-150 سال میں بہت سے ایسے مفکرین پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مذہب کو بھی دنیوی مسئلے کے حل کے طور پر پیش کیا ہے، تو اس سے ایک عمومی رجحان یہ بن گیا ہے، اور اس طرح کی عبادات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. بھائی یہ بحث تو پھر ہر چیز کے بارے میں شروع ہو جائے گی، وہ 5-10 منٹ جو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہو جائے گی. روزہ آپ رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ طاقت انتہائی کم ہو جاتی ہے، اس کا اثر آپ کے کام کے اوپر بھی پڑتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ میرے پروردگار کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. یعنی کیا آپ کبھی ماں کی ذمہ داریوں کو اور ماں کے ساتھ تعلق کو اس طرح تولتے ہیں، باپ کے ساتھ تولتے ہیں؟ نہیں کرتے نا اس طرح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا تعلق تو میں محسوس کرتا ہوں، باپ کے ساتھ بھی تعلق محسوس کرتا ہوں، خدا کے ساتھ تعلق محسوس نہیں کرتا. تو اصل میں یہ ہمارے شعور اور احساس میں اگر خدا کے ساتھ تعلق ہو تو ہمیں معلوم ہو کہ میرے رب کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہے قربانی، اظہار ہے حج، اظہار ہے عمرہ، اظہار ہے نماز، اظہار ہے روزہ، پھر اس کی اہمیت انسان پر واضح ہوتی ہے. تو اس طرح کے کسی اقدام میں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ خیال کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ قربانی بس کر لی نہیں، قربانی کا اہتمام ہونا چاہیے، یعنی قومی سطح پر اہتمام ہونا چاہیے، لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، جس کے پاس استطاعت ہے ضرور کرے، لیکن یہ فرد فرد پر لازم نہیں کی گئی. یہ نفل عبادت ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہوگا یا اس میں کوئی مشقت ہے یا معاشرے کے حالات یا میرے خاندان کے حالات ہیں، خاندان کی طرف سے کر لیں، خاندان کا سربراہ کر دیں. اور اگر نوبت وہاں تک آ گئی ہے جو آپ نے کہا ہے تو قومی سطح پر مسلمانوں کے حکمران کریں اور پوری قوم اپنے احساس کے ساتھ اس میں شریک ہو جائے.
ٹھیک، اگر ہم سے بتائیے گا یہ جو پورا فلسفہ ہے، بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں قربانی کے بعد تو اصل میں گوشت حاصل ہوتا ہے، کلیجی پکری ہے، باربیکیو ہو رہا ہے، عید کا موقع، خوشی مسرت، تہنیت کا موقع ہوتا ہے، تو پھر مثلا اگر یہ پس منظر رکھ کے ہم جائیں گے تو پھر تو وہ گوشت میرے لیے کوئی اس طریقے سے خوشی کا موقع تو نہیں بنے گا کہ بعد میں پارٹی ہو رہی ہے. یہ تو ایک پورا عبادت کا تصور، عبادت تو سنجیدگی، متانت، شعور، احساس اس میں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ جو کچھ پھر پوسٹ قربانی ہمارے ریچولز ہوتے ہیں یہ بھی پھر اس طرح قائم نہیں رہیں گے؟
نہیں، کیوں قائم نہیں رہیں گے؟ یعنی میں صبح اٹھ کر میں نے تکبیریں بلند کی، میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کا لفظوں میں اظہار کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، کیا خوبصورت چیز ہے یہ. میں بلند کرتے ہوئے عیدگاہ میں گیا، وہاں جا کے میں نے نماز پڑھی، اپنا رب کے سامنے اپنا سر رکھ دیا، وہاں میں نے خطبہ سنا، اس کے بعد میں نے آ کے قربانی کی. یہاں تک میں عبادت میں تھا، اب جیسے ہی وہ عبادت کا کام مکمل ہو گیا تو میں دنیا میں ہوں. یعنی اب میں اپنے پروردگار کی عبادت سے فارغ ہوا ہوں تو اب میرا رخ لوگوں کی جانب ہوگا. تو عید ایک تہوار بھی ہے، ہم خوشی بھی کریں گے، ہم اس کا گوشت بھی کھائیں گے، ہم دعوت بھی کریں گے، سب کام کریں گے. یہی چیز ہے جو ہمارے دین میں رکھی گئی ہے. جب ہم عبادت میں تھے تو وہاں دنیا کا کوئی شائبہ ہم اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، اور جب اللہ کی بارگاہ سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد بہرحال اللہ کے ہمیں حق دیا ہے اس بات کا کہ ہم ملیں بھی، ملائیں بھی، ہم دعوتیں بھی کریں، ہم بیٹھیں بھی. ہمارے لیے سب زینت کی چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور ہمارا پروردگار ان سب چیزوں کے معاملے میں جب ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ اس کی تحسین کرتا ہے تو اس پر نقیر کرنے کا کیا سوال.
ٹھیک، اچھا ہم سے جو پچھلی اقوام تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں تو یہ جو قربانی کا جانور تھا، اس کا گوشت تھا، اس کو کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ پھر ہمارے ہاں یہ معاملہ اس طرح سے ذرا کھولا اور کھا پی بھی سکتے ہیں. تو اس سے تو اس کی بھی نفی ہوتی ہے کہ پہلے تو کھانے پینے یعنی گوشت کی جو افادیت غربا کے لیے بتائی جاتی ہے، پہلے اس کو بھی دینے کی ممانعت ہوتی.
نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ممانعت کا سوال نہیں ہے. بعض قربانیاں ایسی تھیں جن کو سوختنی قربانیاں کہتی ہیں، ان کی نوعیت بالکل الگ تھی. وہ قرآن مجید نے بھی بیان کر دیا کہ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بجائے خود اس کو ایک معجزہ بنا دیا تھا کہ قربانی کی جائے گی، خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے گی اور آسمان سے آگ اترے گی اور اس کو کھا لے گی. اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو اس روایت کے لیے پھر سوختنی قربانی کا ایک طریقہ بنی اسرائیل کے ہوا، وہ الگ قربانی.
اچھا،
بہت سی قربانیاں ہیں جن کے بارے میں آپ بائبل میں بھی دیکھیں تو ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ممنوع تھا، گوشت بھی آپ کھائیں، لوگوں کو بھی لیں، اس میں شریک بھی کریں. حج میں بھی بالکل یہی ہے، حج میں قربانی کی جاتی ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے. یعنی جب تک آپ جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے تو آپ عبادت میں تھے، جیسے ہی وہ جانور ذبح ہو گیا اب اس کا گوشت ہے تو آپ دنیا میں آ گئے.
ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ ہم سب کی کیا پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید امت کے لیے بھی قربانی کی، آج کے دور میں لوگ رسول اللہ کے لیے بھی ایک قربانی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہوئے، تو یہ سارے معاملات میں کیا چیز زیر بحث؟
میں نے ابھی عرض کر دیا آپ سے کہ اس کا تعلق ہمارے حالات سے، ایک نفل عبادت ہے، آپ سب نفل عبادت کریں بہت اچھی بات ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے پورے خاندان کی طرف سے کر لیں، یہ بھی نہیں ہے پورے محلے کی طرف سے اس کا اہتمام کر لیں، اور اس کا بھی امکان نہیں رہا کسی موقع پر تو پوری قوم کی طرف سے یہ کام کر لیا جائے. شاید وہ زمانہ بھی آ جائے کہ جس میں یہ مشکل ہو جائے، اس لیے کہ جانوروں کے معاملات اور بہت سی چیزیں بہت مختلف ہوتی جا رہی ہیں. یہی دیکھ لیجئے نا کہ پہلے ہم خود جانور ذبح کرتے تھے، اب تو ہم مکے میں بھی جا کے اس عادت سے محروم ہی رہتے ہیں. تو حالات کے لحاظ سے ہمارے دین میں یہ سب گنجائش رکھی گئی ہے.
ٹھیک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے معاملے میں جو قربانی کی باتیں آتی ہیں سامنے،
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کی طرف سے قربانی کی اور گویا بتایا، یہ یعنی گویا یہ چیز جو تھی وہ آپ کے اپنے عمل سے ایک اسوہ بن کے سامنے آ گئی کہ وہ لوگ کے جو قیادت کر رہے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے رہنما ہیں اور ہمارے اپنے حکمران انہی کے تحت خلفائے راشدین، تو سب کر سکتے ہیں. حضور نے اس اصول پر قربانی کی ہے، میں کس اصول پر کروں گا؟ یعنی ظاہر ہے امت کا سربراہ ہماری طرف سے کرے گا، بالکل ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. قوم کا سربراہ قوم کی طرف سے کرے گا، بات سمجھ میں آتی ہے. خاندان کا سربراہ خاندان کی طرف سے کرے گا. میں والد صاحب قربانی تو ہوں تو اصال ثواب کی قربانی ہوگی، اس طرح کی کسی چیز کی اللہ کے پیغمبر کو کوئی ضرورت نہیں.
ٹھیک ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے جمہور علماء ہیں، یعنی میجورٹی ہے علماء کی، تابعین کی اوپر کے جو لوگ ہیں، وہ اس کو نفل عبادت سمجھتے تھے. کوئی مطلب صحابہ میں بھی کوئی اس طرح کی مثال ملتی ہے کہ صحابہ نے کہا ہو کہ یہ ہم اس کو نفل عبادت سمجھ رہے ہیں؟
ایسے ہی خلفائے راشدین کے بہت سے اقوال آپ کو مل جائیں گے اور صحابہ کے بھی اقوال آپ کو مل جائیں گے، اسی طرح سیدنا بلال اور بھی صحابہ جو سب بالکل واضح تھے اس معاملے میں. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ جب آپ تمام تاریخی معلومات کو سامنے رکھیں گے اور تمام روایات کا مطالعہ کریں گے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں احناف کا موقف بہت کمزور ہے.
ایک روایت سنائی جاتی ہے ہم سب، عام طور پہ سنن ترمذی میں نقل بھی ہوئی ہے، سیدنا بریرہ کی، کہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے قربانی نہیں کی وہ ہماری پھر عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو پھر اس کی کیا، اس کا کیا معلوم؟
اس روایت پر بہت کچھ جر و نقد ہے، وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرنا یہ ثابت نہیں ہے پوری طرح.
ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے کہ ہم سب، ہمارے ہاں جب قربانی کا ریچول ادا کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں منڈیوں میں، بازاروں میں، تو اور بھی کچھ شرائط، کچھ حدود بیان کی جاتی ہیں، مطلب جانور ہو تو دو دانت کا ہو اور اس طریقے کا ہو اور یہ عمر ہو، تو یہ ساری چیزیں بھی کیا دین نے مقرر کی ہیں یا یہ ذوقی چیزیں ہیں، فقہی چیزیں، ان کا کیا پس منظر؟
اچھا جانور ہونا چاہیے، آپ اللہ کی راہ میں ایک علامتی نظر پیش کر رہے ہیں، تو اللہ کی راہ میں یہ تو نہیں ہوا کہ جانور مرنے والا تھا آپ نے اٹھا کے ذبح کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار کرنا نا، یعنی آپ تحفہ بھی پیش کر رہے ہیں، ایک علامت بن گئی ہے نا، تو یہ علامت آپ کو پوری شان کے ساتھ قائم کرنی چاہیے. یہ بات ہے جو کہی گئی. اب یہ کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا جانور کیا ہوتا ہے بعض موقعوں پر اس کو بیان کر دیا ہے، تو اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. جانور اچھا ہی ہونا چاہیے جب اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے.
ٹھیک، اچھا صاحب، آپ خود قربانی کرتے ہیں کیا؟ کب سے قربانی کر رہے ہیں؟ پہلی قربانی کب کی؟ اور پاکستان میں جب رہتے تھے کیا معمول ہوتا تھا، کیسے جانور وغیرہ دیکھتے تھے؟
عبادات کے معاملے میں اس طرح کا اظہار تو موضوع نہیں ہوتا، لیکن اب آپ نے سوال پوچھا ہے تو 1973 سے باقاعدگی سے کر رہا ہوں، اس سے پہلے والد صاحب کرنا چاہتے تھے تو کرتے تھے.
تو آپ پاکستان میں جب ہوتے تھے تو جاتے تھے باقاعدہ جانور وغیرہ دیکھتے؟
جی ہاں، ہمیشہ بہت اہتمام کے ساتھ جانور خریدتے بھی تھے، رکھتے بھی تھے، اس کے بعد قربانی کرتے تھے، قربانی کے موقع پر بھی موجود ہوتے تھے. پھر اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ اب بیٹوں کو کہہ دیتا ہوں وہ کر دیتے ہیں پاکستان میں.
ٹھیک، اچھا صاحب، بتائیے گا کہ ہمارے ہاں قربانی، یہ پس منظر، عید تہوار، یہ سب تو بڑی ظاہری بات ہے اچھی محمود چیزیں ہیں، لیکن قربانی کے بعد جو ماحول سامنے آتا ہے ہمارے ہاں، کئی دن تک شہروں میں، گلیوں میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے. تو اب مذہب پاکیزگی کا درس دیتا ہے، تزکیے کی بات کرتا ہے، ایک ماحول بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ سب ریچول ادا کرنے کے بعد جو صورت بنتی ہے سامنے، اس سے تو ایک جس کو آپ کہتے ہیں سلیم الفطرت آدمی کے لیے پورا کا پورا کا جو پس منظر ہے وہی تعفن زدہ ہو جاتا ہے. تو اس کا پھر کیا حل ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, قربانی کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے, چونکہ ان کو لگتا ہے دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ چھری پھیریں, وہ خون چاہے اگلے کے گھر کے سامنے سے گزر جائے, ہماری قربانی ہو گئی.
اس معاملے میں تو ہم بڑی ناشائستہ قوم بن چکے ہیں بدقسمتی سے. یعنی یہ صرف قربانی کے معاملے میں نہیں ہے. آپ دیکھیے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ گاڑی دھوئی جا رہی ہے دروازے کے باہر کھڑی کر کے. آپ کو کوئی شعور نہیں اس بات کا کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پانی کدھر جا رہا ہے, ان کے کوئی پودے تو خراب نہیں ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں, گاڑی پارک کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, سڑک آپ کے سامنے ٹوٹی ہوئی ہے, آپ کا کروڑوں کا مکان ہے, آپ کبھی اس طرف توجہ نہیں دیں گے کہ چلیے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تھوڑی سی مرمت ہے میں خود ہی کرا دیتا ہوں. تو یہ چیزیں تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. یعنی ہم صفائی کا اہتمام کریں, ہم وضو کرتے وقت, ہم دوسری عبادات کرتے وقت دوسروں کا خیال رکھیں, ان کو آزار نہ پہنچائیں, یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ہمارے دین میں ان کی بڑی اہمیت ہے. دوسروں کو آزار پہنچانا بعض صورتوں میں کبیرہ گناہ بن جاتا ہے, لیکن اس کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے. تو یہ شعور لوگوں میں بھی پیدا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیم کی ابتدا یہاں سے شروع ہو. یعنی جب بچوں کو تعلیم دینا شروع کریں تو انہیں بتائیں کہ اچھا شہری کیا ہوتا ہے, اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے, لوگوں کے حقوق کیسے رکھے جاتے ہیں, شہر کیسے صاف رکھنے ہیں, گلی کیسے صاف رکھنی ہے, قطار کیسے بنانی ہے, کسی کی مدد کیسے کرنی ہے. یہ چیز تو بچپن سے راسخ کر دینی چاہیے ہمارے ذہنوں میں, لیکن وہ ہم بدقسمتی سے نہیں کرتے. اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی بالکل بے پرواہی کے ساتھ یہ سب معاملات کرتے ہیں. اور ریاستیں بھی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں, چونکہ قومی سطح پر یہی حال ہے کہ ہم جو چیز چاہیں گے اٹھا دیں, کہ آپ ذرا دیکھیے ہمارے جو تفریحی مقامات ہیں ان پر جانا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں جب آج سے کوئی 50 سال پہلے جھیل سیف الملوک پر گیا تھا تو کچھ دیر کے لیے بالکل مبہوت کھڑا رہ گیا تھا اس کی خوبصورتی دیکھ کے. لیکن اب لوگوں سے پوچھیے, وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ وہاں کیا صورتحال لوگوں نے بنا رکھی ہوئی ہے. تو اس چیز کا ہمارا قومی شعور انتہائی پست ہے. تو سڑک پر جاتے ہوئے, راستہ چلتے ہوئے کچھ پئیں گے, کھائیں گے, سڑک کے اوپر پھینک دیں گے, گاڑی کا شیشہ کھولیں گے, اس سے باہر پھینک دیں گے. ہم تو بعض اوقات اگر آپ محلوں میں جائیں تو آپ اپنے سارے گھر کا گرد و غبار کوڑا کرکٹ اٹھائیں گے اور اپنی کھڑکی سے نیچے پھینک دیں گے, بے شک کسی کے سر کے اوپر پڑ رہا ہو. تو اس معاملے میں تو ہماری ناشائستگی بالکل ایک ضرب المثل بن چکی ہے. اس کے لیے مجھے بھی جدوجہد کرنی چاہیے, آپ کو بھی کرنی چاہیے, اس کے لیے میڈیا کو بھی کرنی چاہیے, لوگوں کو بہت تعلیم دینی چاہیے اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری عبادات خوبصورتی اور حسن کے ساتھ انجام پائیں.
ٹھیک, اچھا ہم نے دیکھا تھا ملیشیا میں ہم رہے وہاں 10 سال آپ کے ساتھ, تو وہاں پر تو حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ گھر کے اندر گھر کے باہر یہ کام کر ہی نہیں سکتے. قربانی کرنی ہے تو جانور کو لے کے جائیں. ایک علاقہ مقرر کیا ہے وہاں پر, وہ مسجد کا احاطہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی سرکار کی جگہ بھی ہو سکتی ہے, وہاں طریقے سے معاملات ہوں گے اور اس کے بعد. تو کیا ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی پابندی ریاست لگائے تو اس کو حق حاصل ہے؟
اس کو بالکل حق حاصل ہے. ہر چیز کو منظم کرنا, جس طرح کے سعودی حکومت ہے تو حج کے معاملات کو منظم کرتی ہے, انہوں نے بھی وہاں پابندی لگائی ہوئی ہے. یعنی آپ کے پاس اس کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کے حرم میں قربانی کرنا شروع کر دیں یا یہاں سے کوئی جانور پکڑیں. اس کے لیے بھی ایک نظم بنایا گیا ہے, وہ نظم وہاں بھی بنانا بالکل جائز ہے. اسی طرح سے امارات میں بھی ایسے ہی منظم کر دیا گیا ہے. وہاں ملیشیا میں بہت اچھا نظام تھا میرے علم کی حد تک, ترکی میں بھی, دیہاتی علاقوں کے بارے میں تو نہیں معلوم, اسی طرح کا نظم ہے. ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک علامتی اظہار ہے, پورے احساس کے ساتھ ہم شریک ہوں, لیکن یہ کہ ہمارے شہر صاف ستھرے رہیں, ہمارے گھر صاف ستھرے رہیں, اس کو ایک منظم طریقے سے انجام دیا جائے, یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے.
ٹھیک, آخری سوال خان صاحب آج کی نشست کا, ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بڑی تعداد میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں, قربانی کرنا چاہتے ہیں, لیکن گائے کا ایک مقدس تصور ہے جو وہاں کی اکثریتی جو عوام ہے اس میں ہندوؤں میں رائج ہے. تو اس موقع پر حکمت تدبیر کیا کہتی ہے کہ وہ قربانی بھی کریں اور کیسے کریں کہ پھر ان کی دل آزاری بھی نہ ہو؟
اس کا دل آزاری سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بالکل بےمانی باتیں ہیں. یہ کہ جس وقت کوئی آدمی بتوں کی پرستش کرتا ہے تو میری دل آزاری ہونی چاہیے, نہیں, مجھے اس سے اختلاف ہے, بس اس معاملے کو یہیں رہنا چاہیے. تو یہ جو میرے عقائد ہیں, میرا نظریہ ہے, اس پر مجھے عمل کرنے کا حق ہے. آپ کا عقائد ہے, آپ کا نظریہ ہے, آپ کو عمل کرنے کا حق ہے. اس بات پر دنیا آ جائے گی, یعنی زیادہ وقت نہیں لگے گا, آ جائے گی, ابھی نہیں آئی. جب ابھی نہیں آئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہم یہ کہہ کے کہ آپ یہ قربانی کریں اور اس کے بعد لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو لوگ احتیاط کریں اور اس بات کا لحاظ کریں کہ کوئی دوسرا جانور ذبح کر کے آپ اپنے پروردگار کے حضور میں یہ چیز پیش کر سکتے ہیں. اور بہت سے علاقے ہندوستان میں بھی ہیں جہاں اس طرح کا تشدد نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں جا کے قربانی کر سکتے ہیں.
اچھا، پروگرام کا ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، عید کے حوالے سے خصوصی پروگرام تھا. ہم نے غامدی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس دن کی اہمیت اور بالخصوص قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کی حکمت فلسفہ کیا ہے، اسی طریقے سے اس کے وجوب کی جو بحث ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اس اپنائیت کے ساتھ کہ آپ تمام لوگوں کی عید اچھی گزرے، مبارک ہو، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.